निकलना शुरू हो जाए।
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انا فلا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کا ذکر چل رہا تھا، اس میں یہ حدیث بھی بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو ٹیک نہیں لگاتا. ٹیک کیوں نہیں لگاتے؟ اصل میں ٹیک لگا کر کھانا تواضع کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آئے گا جو تواضع اور ادب کے خلاف ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جب میں آپ کا نام لیا کروں درود شریف پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑا کنجوس بخیل ہے وہ شخص کہ میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. یہ تو بڑی برکت والی مجلس ہے، بار بار یہاں حضور کا نام لیا جائے گا، ہم بھی درود پڑھیں، آپ بھی درود پڑھیں تو سعادت میں اضافہ ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل تواضع کے اور ادب کے خلاف نظر نہیں آئے گا. ٹیک لگا کر کھانا اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ ٹیک لگا کر کھانے کی صورت میں آدمی کھانا زیادہ کھاتا ہے. زیادہ کھانا یہ پسند نہیں کیا گیا. آج کل تو یہ عجیب صورتحال ہو گئی ہے، بعض دعوتوں میں جاتے ہیں تو پہلے کچھ چیزیں دیتے ہیں اسٹارٹر کے طور پر، سوپ وغیرہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو پیو بھوک کھلے گی اور کھانا خوب کھایا جائے گا. یہ ہوس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، کھانا ہماری ضرورت کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے. تو اس طرح کی ہوس سے ہم کو دور ہی رہنا چاہیے. بزرگان دین کے یہاں اس کی باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے، چار چیزوں کی خاص طور پر مشق کرائی جاتی ہے بزرگان دین کے یہاں اور تربیت دی جاتی ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے کم کھانا, دوسری چیز ہے کم بولنا, تیسری چیز ہے لوگوں کے ساتھ کم ملنا جلنا, تقلیل طعام اور تقلیل اختلاط مع الانام, اور تیسری چیز ہے تقلیل منام, کم سونا. ان کی باقاعدہ تربیت کرائی جاتی ہے کیونکہ ان سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, زیادہ کھانا, زیادہ سونا, زیادہ بات کرنا اور لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا. یہ چار چیزیں ہوئیں, یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا خاص طور پر روحانیت پر اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان بہت زیادہ بک بک کرتا ہے نا, بہت زیادہ بولتا ہے, اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے. جس طرح سے بہت زیادہ ہنسنے کی بنیاد پر دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کا اثر چہرے پر پڑتا ہے, چہرے کی رونق چلی جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے بہت زیادہ بات کرنے کی بنیاد پر بھی چہرے کی رونق چلی جاتی ہے. کم بولنا چاہیے, جتنا کم بولنے کی عادت ڈالیں گے حکمت پیدا ہوگی, پھر جب بھی آپ بات کریں گے تو حکمت کے نور کے ساتھ آپ کی بات نکلے گی, اثر انداز ہوگی, آپ کا رعب بھی بڑھے گا, آپ کی شخصیت مانی جائے گی. زیادہ بولنے کی بنیاد پر غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال بہت زیادہ کھانا اس کو پسند نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا اس لیے پسند نہیں فرماتے تھے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے, اور بہت سے حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور سرعت ہضم بھی حاصل نہیں ہوتا, یعنی جلدی سے کھانا ہضم نہیں ہوتا. اتنی ساری خرابیاں ہیں اس میں, دیکھو توازن کے خلاف, ادب کے خلاف, زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے, پیٹ بڑھ جاتا ہے اور جلدی سے کھانا اس سے ہضم نہیں ہوتا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا, کیوں؟ تاکہ آپ کا اتباع کیا جائے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تو ہمیں بھی ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے کی چار صورتیں ہیں اور چاروں اس میں داخل ہیں. اول یہ کہ دائیں یا بائیں پہلو کو دیوار یا تکیے پر سہارا لگایا جائے, یہ والا سیدھا پہلو, الٹا پہلو, کوئی دیوار ہے اس سے لگایا جائے یا کوئی تکیہ ہے اس سے ٹیک لگایا جائے اور پھر کھایا جائے, ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہتھیلی سے زمین پر سہارا لگائے, ہتھیلی سے, یہ بھی ٹیک لگا کر کھانے کی صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ چوکڑی مار کر بیٹھے, یعنی چہار زانو بیٹھے, آلتی پالتی مار کر بیٹھے کسی گدے وغیرہ پر, یہ بھی ٹیک لگانے کی ایک صورت ہے. چوتھے یہ کہ کمر گاؤ تکیے دیوار سے لگائے, کمر یا تو دیوار سے لگا دے اس طرح سے یا پھر گاؤ تکیے سے لگا دے. یہ ساری صورتیں ٹیک لگا کر کھانے میں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, ہاں اگر کوئی عذر ہے تو ٹیک لگا کر کھایا جا سکتا ہے, آدمی کو بیٹھا نہیں جاتا, سہارے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آگے ایک حدیث آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سہارا لگا کر کھانا تناول فرمایا ہے, عذر تھا, بھوک کی وجہ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیے کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کا ذکر, یہ تو تھا تکیے پر ٹیک لگانے کا ذکر, لیکن اگلا باب قائم کر رہے ہیں, باب ما جاء فی اتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے کے علاوہ کسی اور چیز کا سہارا لے کر بھی ٹیک لگائی ہے. مثلا کسی انسان کا سہارا لیا ہے, اس کے اندر وہی حدیث بیان کی جا رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا شاکیئن شاکیئن فخرج یتوکؤ علی اسامتا وعلیہ ثوب قطری قد توشح بہ فصلی بہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار تھے. فخرج یتوکؤ تو گھر سے آپ باہر تشریف لائے حضرت اسامہ پر ٹیک لگاتے ہوئے, ان کے کاندھے کا سہارا لیتے ہوئے. وعلیہ ثوب قطری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایک منقش چادر تھی, قد توشح بہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے. فصلی بہ اس حالت میں آپ مسجد تشریف لائے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی. یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بیان میں صفحہ نمبر 6 پر پہلے بھی گزر چکی ہے. اگلی حدیث ہے جو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فضل ابن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی, حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے بیٹے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فی مرضہ الذی توفی فیہ, اس بیماری میں جس میں پھر آپ جانبر نہ ہو سکے اور دنیا سے پردہ فرما گئے, رحلت فرما گئے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زرد رنگ کا امامہ تھا یا زرد رنگ کی پٹی تھی. فسلم تو میں نے سلام کیا, فقالا تو آپ نے فرمایا, یا فضل قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا, اشدد بہذہ العصابہ رأسی, اس پٹی سے میرے سر کو اچھی طرح سے باندھ دو یعنی کس دو اس کو. قال ففعلت, یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا. ثم قعد فوضع کفہ علی منکبی ثم قام ودخل فی المسجد وفی الحدیث قصہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور کھڑے ہوئے اور مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہاں بھی ایک لمبا قصہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ حدیث لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بوقت ضرورت کسی آدمی کی بھی ٹیک لگائی جا سکتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ٹیک لگائی ہے, اور دوسری حدیث میں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ٹیک لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو پٹی باندھ رکھی ہے دوسری حدیث کے اندر, لکھا ہے علماء نے کہ آپ کے سر میں سخت قسم کا درد تھا. درد کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھ رکھی تھی, اور یہ زرد رنگ کی پٹی ہے. اسی بنیاد پر بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زرد رنگ کا امامہ پہنتے ہیں, تو کسی نے اس کا ترجمہ زرد رنگ کے امامے سے بھی کیا ہے, اور با حضرات نے اس کا ترجمہ زرد رنگ کی پٹی سے بھی کیا ہے. لیکن زرد رنگ کا ہی امامہ باندھنا سنت ہو ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا, تو عام حالات میں زیادہ تر ہمیں سفید کپڑے ہی پہننے چاہیے, لیکن کبھی کبھی ہم بھی پہنتے ہیں. اب بھی آپ کے سامنے ہم نے کالی واسکٹ پہن رکھی ہے, تو دوسرے رنگ کے کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لیکن فضیلت سفید کو حاصل ہے. فضیلت کس کو حاصل ہے؟ سفید کو حاصل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہرا ہی امامہ باندھا ہے آپ نے, ایسا بھی نہیں ہے. پیچھے حدیث آ چکی ہے کالے رنگ کا امامہ, پیچھے حدیث آ چکی ہے سفید رنگ کے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. جس کو جس طرح سے میسر ہو جائے وہ اسی رنگ کا امامہ باندھ لے, اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قصے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ایک حدیث میں اس طرح سے مروی ہے. حضرت فضل فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا کہ حضور کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے. اس وقت عرب کے اندر یہ رواج تھا, اور آج بھی جب سخت ترین بخار ہوتا ہے تو پٹی بھگو کر سر پر رکھی جاتی ہے جس سے بخار میں کمی آ جاتی ہے, اور ایسا کرنا بھی چاہیے, ورنہ کبھی کبھی یہ بخار دماغ کو اگر چڑھ جاتا ہے تو بہت ہی نقصان کا باعث بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا اور آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے کہا کہ فضل میرا ہاتھ پکڑو. حضرت فضل فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کرو. یہ بالکل آپ کا آخری وقت ہے دنیا میں اور یہ بخار ہے آپ کا, جس بخار کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اسی بیماری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو حضرت فضل فرماتے ہیں کہ حضور مسجد میں تشریف لائے, ممبر پر بیٹھ گئے اور کہا آواز دو اور لوگوں کو جمع کرو. حضرت فضل کہتے ہیں میں نے لوگوں کو آواز دی, اکٹھا کیا تو لوگ دوڑے ہوئے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو لوگ دوڑے ہوئے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. یہ سنت ہے کہ جب خطبہ دیا جائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد, تعریف, اللہ کی ثنا ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے. اس لیے جمعے کے خطبے میں جو دوسرا خطبہ جو دیا جاتا ہے اس کو خطبہ مستونہ بولتے ہیں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت خطبہ, اس کے اندر حمد بھی ہے, ثنا بھی ہے اور آخر میں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان فرمائی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو, میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے, یعنی میں اب جانے والا ہوں, رخصت کا وقت آ چکا ہے. اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے, بدلہ لے لے. جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے. جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مجھ سے بدلہ لے لے. اور کوئی شخص ہرگز یہ شبہ نہ کرے کہ میں اگر حضور سے بدلہ لوں گا تو حضور کے دل میں بغض آ جائے گا. ہرگز یہ خوف نہ کرے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے اور نہ میرے لیے موضوع ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب سمجھ لو, مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے, محبوب ہے, جو اپنا حق وصول کر لے یا معاف کر دے, کہ میں اللہ جل شانہ کے یہاں پھر بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر کفایت نہیں کرنا چاہتا, بعد میں پھر اعلان کروں گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی, اور اللہ کے بعد آپ سے بڑا کون ہے, بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے بھائی جو غلطی ہو میری معاف کرو, کسی کے اوپر کوئی میرا حق ہے تو بتا دے, میں حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے. پہلے زمانے میں لوگ جب کہیں سفر پہ جاتے تھے نا, لمبے سفر پر, خاص طور پر حج وغیرہ کے سفر پر, تو دو دو تین تین چار چار مہینے پہلے تیاری کرتے تھے اور رشتہ داروں سے ملتے تھے اور اپنے حقوق معاف کرواتے تھے, غلطیاں معاف کرواتے تھے, بھائی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. تو ان کا جو حج ہوتا تھا وہ واقعی حج ہوا کرتا تھا اور وہ حج میں پورے انسان بن کر آیا کرتے تھے, کامل ایمان والے بن کر آیا کرتے تھے. اسی طرح لمبے سفر پر جب لوگ جاتے تھے تو ایسے کرتے تھے. اور یہ آخرت کا سفر تو سب سے لمبا سفر ہے, اس سے بڑا سفر اور کیا ہوگا, یہ آخری سفر ہے. اس لیے اگر کسی کو ذرا بھی یہ احساس ہو کہ اب میرا چل چلاؤ کا وقت ہے, میں اب زیادہ رہ نہیں سکتا ہوں, اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور کس کو پتا ہے کب جائے گا, اس لیے ہمیشہ تیار ہی رہنا چاہیے, ہمیشہ تیار ہی رہنا چاہیے. اور خاص طور پر کسی کا کوئی حق اپنے ذمے نہیں رہنا چاہیے. جب یاد آ جائے کہ ہاں فلاں کا حق میرے ذمے ہے تو کسی بھی طرح سے جا کے اس حق کو ادا کرے انسان. اس لیے کہ کوئی حق لے کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس حق کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کر دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو میری کمر موجود ہے بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی آبرو پر حملہ کیا ہو تو میری آبرو سے بدلہ لے لے، مالی مطالبہ ہو کوئی تو مجھ سے بدلے میں مال لے لے، اور پھر صاف صاف یہ بات کہی، کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اگر بدلہ لے لیا جائے گا تو میں دل میں بغض رکھوں گا. فرمایا کہ بغض رکھنا میری طبیعت بھی نہیں ہے اور میری شان کے مناسب بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، پھر ظہر میں تشریف لائے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا جو اس سے پہلے آپ نے اعلان فرمایا تھا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے اور دنیا کی رسوائی کا بالکل خیال نہ کرے. اور کیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے. اس پر ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، میرے 3 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں کسی مطالبہ کرنے والے کی تکذیب تو نہیں کرتا، جھٹلاتا تو نہیں، اور نہ قسم دلانا چاہتا ہوں کہ قسم گاؤ، لیکن ہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہیں. یہ حق تھا پوچھنے کا، معلوم تو ہو کہ کیسے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ اس کو 3 درہم دے دو، میں نے دے دیے تھے، گویا آپ کی طرف سے دینے ہوئے. وہ آپ نے حضرت فضل سے فرمایا کہ ان کو 3 درہم ادا کرو، آپ کے بھتیجے تھے وہ، ان کو 3 درہم دے دیے گئے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں فرماتے تھے. کوئی بھی آیا، اپنے پاس نہیں ہے تو جو موجود ہے اس سے کہتے بھائی جو تمہارے پاس ہے دے دو، میں تمہیں دے دوں گا. تو اسی طرح کے 3 درہم تھے، کوئی آیا آپ کے پاس نہیں تھے اور آپ کی عادت نہیں تھی منع کرنے کی، آپ نے 3 درہم دلوا دیے. انہوں نے یاد دلایا یا رسول اللہ 3 درہم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ 3 درہم اپنے بھتیجے سے ادا کروا دیے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے. ہماری عادت ہو گئی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں اس کو دینا پسند نہیں ہے تو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، خوش اخلاقی کے ساتھ اچھے انداز سے منع کر دینا چاہیے اگر آپ کو نہیں دینا ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ للسائل حق وان جاء على فرس، کہ مانگنے والے کا ایک حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یعنی بہت اچھی حالت میں کوئی آپ کے پاس میں آیا ہے، بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ یہ مانگے اور اس کو دیا جائے، اس کی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن بہرحال مانگ رہا ہے تو شکرانے کے طور پر ہی دے دیا جائے. اللہ آپ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا ہے، بطور شکرانہ ہی دے دیا جائے. للسائل حق وان جاء على فرس، عرب کے اندر آج بھی عادت ہے کہ وہ حضرات سائلین کو اس طرح سے جھڑکتے نہیں ہیں، اور جب سائل ان کے پاس آتے ہیں اگرچہ اچھی حالت میں آئے تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ تعالی مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ تعالی ایک قصہ بیان فرما رہے تھے کہ حرم شریف کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی، کافی 20-25 سال پرانی بات ہے، ایک آدمی اٹھا صف میں. وہ پولیس والے تو منع کرتے ہیں، مانگنے والوں کو دیکھ کر ان کو منع کیا جاتا ہے. تو ایک آدمی اٹھا اور لنگڑا کر چلنے لگا، ٹھیک تھا، لیکن وہ صف میں اٹھا اور کیا لنگڑا کر چلنے لگا، یعنی بناوٹی لنگڑا، اور وہ مانگنے لگا. تو دو عرب مفتی صاحب کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کہتا شف انہ یتعارج، دیکھیے بناوٹی لنگڑا ہے یہ. حضرت فرماتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ مانگتے مانگتے یہاں آیا، ان کے پاس میں آیا، تو ایک نے اس کو 20 ریال دیے اور ایک نے مٹھی بھر کے پیسے دیے، منع نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے کہہ دیا پہلے ہی، وہ سمجھ گئے کہ یہ بناوٹی لنگڑا ہے، مصنوعی ہے، لیکن ان کے یہاں اس پر بڑا عمل ہے کہ مانگنے والا اگر سامنے آ جائے تو کچھ نہ کچھ دے دو, کم از کم اس شکرانے کے طور پر ہی دے دو کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے اللہ پاک کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی سائل آتا تھا آپ کے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ کی زبان پر کبھی اس موقع پر لا آتا ہی نہیں تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی اگر کسی کا کوئی حق ہے تو بتا دے, یا اگر کسی نے کوئی خیانت کی ہے, کوئی مال لے لیا ہے تو وہ بھی بتا دے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا, اے رسول اللہ میرے ذمے بیت المال کے 3 درہم ہیں, بیت المال کے 3 درہم میرے ذمے ہیں اور میں نے وہ خیانت سے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیانت کیوں کی تھی؟ عرض کیا میں محتاج تھا, اس وقت ضرورت مند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے فرمایا کہ ان سے وصول کر لو, ان سے وصول کر لو. اس کے بعد اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو تو وہ بھی دعا کرا لے کیونکہ اب روانگی کا وقت ہے میری. ایک صاحب اٹھے, عرض کیا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں, منافق ہوں, بہت زیادہ سونے کا مریض ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا فرمائیں. آپ نے دعا فرمائی, ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہ اس کو سچائی عطا فرما, ایمان کامل نصیب فرما اور زیادتی نیند کے مرض سے اس کو صحت بخش دے. کسی کسی کو یہ مرض ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے آج کل تو یہ بیماری عام ہے کہ نیند کم آتی ہے, اس لیے ڈاکٹروں سے گولی لی جاتی ہیں, دوائی لی جاتی ہیں کہ صاحب ایسی دوا دے دیجیے اس سے نیند آ جائے. لیکن کسی کسی کو یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ بہت سوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کو سونے کا مرض تھا اور اس وقت تک ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی جب تک ان کے کان کے پاس بندوق نہ چھوڑی جائے, اور اس وقت بندوق جانتی تھی آپ, آواز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, آگے سے بھری جاتی تھی وہ بندوق اور اس کو جب چھوڑا جاتا تھا تو اس کی آواز بہت ہوتی تھی. تو کان کے پاس میں گورنمنٹ سے منظور کرا رکھا تھا ان کو اٹھانے کے لیے, روز ہم بندوق چھوڑیں گے. اور ایک صاحب کے قصے لکھا ہے کہ ان کو بہت نیند آتی تھی, وہ کہیں بھی سو جاتے تھے جب تک 2-4 آدمی ان کو اٹھائے نہیں, اٹھتے ہی نہیں تھے چاہے 1 دن ہو جائے 2 دن ہو جائے. ایک مرتبہ وہ صاحب تہ خانے میں جا کر سو گئے, اب گھر والے دیکھ رہے ہیں کہاں چلے گئے, سب جگہ تلاش کر لیا, جہاں جہاں وہ جاتے تھے رشتے داروں کے یہاں سب جگہ معلوم کروا لیا, مگر کہیں صاحب کا پتہ نہیں. گھر میں رونا پیٹنا خوب ہو گیا, لوگ سمجھ گئے بھائی وہ تو مر گئے, چلے گئے دنیا سے چلے گئے. پورے 3 دن ہو گئے سوگ مننے لگا گھر میں, لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ چلے گئے دنیا سے, ختم ہو گئے. 3 دن کے بعد صاحب کی آنکھ کھلی اٹھ کر آ رہے ہیں آنکھوں کو ملتے ہوئے. تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے تھے سونے والے. تو زیادہ سونا یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے, جیسے بہت سے لوگوں کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے, مرض ہوتا ہے کہ نیند اتنی آتی ہے کہ اس نیند میں چلنے لگتے ہیں, نیند میں چلنے لگتے ہیں. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی چھت پہ نہ سوئے جس پر مڈیر نہ ہو, یعنی چاروں طرف دیوار لگی ہوئی نہ ہو, ایسے چھت پہ نہیں سوئے کیونکہ بہت ممکن ہے نیند نہ اٹھے, غفلت کے اندر چلنے لگے اور گر جائے. تو یہ ایک مرض ہوتا ہے, ان صحابی کو یہ مرض تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی, یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور پھر ان کی حالت ٹھیک ہو گئی. ایک صاحب اور کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں, منافق ہوں اور اتنا گنہگار ہوں کہ شاید کوئی گناہ ایسا نہیں جو مجھ سے نہ ہوا ہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, انہوں نے فوراً تنبیہ فرمائی اور کہا اللہ کے بندے اپنے گناہوں کو پھیلا رہے ہو, افشا کر رہے ہو گناہوں کا, کیونکہ گناہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو بس اللہ پاک سے معافی مانگ لو, گناہ پھیلانا نہیں چاہیے, بتانا نہیں چاہیے کسی کو, اللہ سے معاملہ صاف کر لیا جائے. تو کہا کہ تم اپنے گناہوں کو پھیلا رہے ہو, غلط کر رہے ہو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر چپ رہو, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے. کیا فرمایا؟ چپ رہو, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے. اس لیے جو بھی کمی کوتاہی ہمیں اسی دنیا میں صحیح کر لینا چاہیے, اور جو ڈاکٹر ہیں ان سے ہمیں کہنا چاہیے تاکہ وہ علاج کریں. دنیا میں جو جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی ساری بیماریاں بتاتے نہیں بتاتے. یہ جو باطنی بیماریاں ہیں, گناہوں کی عادت ہیں, جس اللہ والے سے ہمارا تعلق ہے, تعلق نہیں ہے تو کر لینا چاہیے, اس کے پاس جا کر ہمیں بتانا چاہیے کہ صاحب یہ بیماری ہے, چھٹتی نہیں ہے, بدنگاہی ہے, بدنگاہی کا مرض جاتا نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہوں جاتا نہیں ہے یہ مرض, میرے دل میں حسد ہے, کسی کی نعمت کو دیکھتا ہوں تو ایک دم سے جلن پیدا ہو جاتی ہے, اور کسی کی طرف سے بغض میرے دل کے اندر رہتا ہے. مختلف قسم کی بیماریاں اگر ہیں یا ایک بھی اگر کوئی بیماری ہے تو کسی اللہ والے کے پاس میں ضرور جا کر اس کا علاج کرانا چاہیے, اور موت سے پہلے علاج کرانا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے اگر ان بیماریوں کے ساتھ موت آ گئی تو حرام کے ساتھ ہماری موت آئی ہے. دیکھیے صحابی صاف صاف کہہ رہے ہیں حضور کے سامنے, یا رسول اللہ میرے اندر یہ بیماری ہے, دعا فرما دیجیے, علاج کرا رہے تو ہمیں بھی علاج کرانا چاہیے. حضرت عمر ابن خطاب چپ کروا رہے ہیں, خاموش رہنے کو کہہ رہے ہیں, لیکن حضور کہہ رہے ہیں تم ہی چپ رہو, اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کی حالت سدھر جائے اور آخرت کے اندر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اس کو سچائی, اے اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما, ان کے احوال کو بہتر فرما, یعنی آپ نے دعا فرما دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع سے پھر کوئی بات کہی, اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر میرے ساتھ ہے, میں عمر کے ساتھ ہوں, اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے جدھر بھی وہ جائیں. ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک اور صاحب اٹھے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں بہت بزدل ہوں. بزدل ہونا یہ بھی ایک مرض ہے, انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. بعض مرتبہ بزدل ہونے کی بنیاد پر اپنا حق بھی وصول نہیں کر سکتا. تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا بزدل ہوں, اور دوسرا جو مرض انہوں نے بتایا وہ وہی ہے جو پہلے والوں میں بھی ایک مرض تھا, یعنی سونے کا مریض ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی. حضرت فضل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کی برابر کوئی بہادر نہیں تھا, جس جنگ کے اندر حصہ لیا کرتے تھے آگے آگے سب سے آگے, بڑی بہادری کے ساتھ اور بے جگری کے ساتھ میں وہ جنگ کے اندر حصہ لیا کرتے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے, اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا, اور جو جو ارشادات آپ نے مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کو اعادہ فرمایا. ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے بہت عاجز ہوں, یعنی زبان میری بہت چلتی ہے, قابو میں نہیں رکھ پاتی, اور یہ مرض اکثر عورتوں میں بہت ہوتا ہے کہ زبان بہت چلتی ہے, اور کئی مرتبہ گھر کے اندر جو بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کے زیادہ بولنے کی بنیاد پر ہو جاتی ہے. وہ ذرا صبر اور تحمل سے کام لے لیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. تو انہوں نے تو صاف صاف کہا رسول اللہ میری زبان بہت چلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر دو چار عورتیں اگر بیٹھ جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا وہ خاموش ہو جائیں. کسی نے کہا کہ آج سب سے بڑا انعام اس کو ملے گا جو کوئی سب سے بڑا جھوٹ بولے. ایک صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ اس وقت یہ ہے کہ چار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور چپ تھی, ان کو انعام مل گیا. کہنے لگے چار عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوں اور چپ ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے, اس کی بڑی ترغیب آئی ہے. تو یہ صحابیہ تھیں, ان کو احساس تھا کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں, میرے اندر یہ بیماری ہے, اور سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں دعا کروا لو, تو مجھے دعا کروا لینی چاہیے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی زبان سے بڑی عاجز ہوں, قابو میں نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا, آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد میں ان کی اصلاح ہو گئی. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ تین باتیں اپنے اندر پیدا کر لو نجات حاصل ہو جائے گی. کتنی باتیں؟ تین باتیں اپنے اندر پیدا کر لو, نجات حاصل ہو جائے گی. نمبر ایک, املک علیک لسانک, اپنی زبان پر قابو رکھو, بلا ضرورت کے اس کو نہ چلاؤ. دوسری نصیحت آپ نے فرمائی, دوسری بات جس میں نجات کو کہا گیا, ولیسا کا بیتک, تمہیں تمہارا گھر کافی رہے, یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. یہ جو آج کل عادت ہو گئی ہے ہمارے نوجوان بچوں کی کہ عشاء کے بعد, مغرب کے بعد میں جہاں ذرا موقع ملا, ماں باپ کی آنکھ ذرا ہم سے پھری ایک طرف ہوئی اور نگاہ ان سے ہم نے بچائی, اپنے آپ کو بچایا اور نکل گئے دوستوں کے ساتھ, اور کچھ تو بڑے بڑے بھی دوستوں کے ساتھ خاموخواں وقت گزار رہے ہیں, ایک بجے تک, دو بجے تک. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے احوال ہیں اور ہمارے مجلس کے ساتھی ہیں, ہمارے چڈی دوست ہیں, ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. دوستو, اس طرح کی جو رفاقتیں ہوتی ہیں نا, اس طرح کی جو صحبتیں ہوتی ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, ان میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں, گناہ بہت ہوتے ہیں ان کے اندر, اور کبھی کبھی انسان ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس نصیحت کو, حضور کی نصیحت ہے یہ, اس کو پلو سے باندھ لینا چاہیے. فرمایا ولیسا کا بیتک, تمہیں تمہارا گھر کافی رہے, یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. تیسری چیز جس میں نجات ہے, وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر روتے رہو, گناہ یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگتے رہو, اللہ معاف کر دو, اللہ معاف کر دو. تین باتیں اگر ہمارے اندر آ گئیں, حدیث شریف میں فرمایا گیا اس سے نجات مل جائے گی. کس سے نجات مل جائے گی؟ یعنی جہنم سے ہم کو نجات مل جائے گی, ہم کو نجات مل جائے گی. کس سے؟ جہنم سے نجات مل جائے گی. کیا کیا؟ پہلی بات کیا بتائی میں نے؟ زبان پر قابو, املک علیک لسانک. دوسری بات کیا کہی؟ ولیسا کا بیتک, تمہارا گھر کافی رہے. ہمارے شیخ محترم, ان کی تین بیٹے, تینوں شادی شدہ, تینوں کاروباری, میں نے خود سنا ان کی زبان سے, اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے, بیٹا دن بھر مغرب تک تم خوب محنت کرو, کام کرو, لیکن مغرب کے بعد مجھے تم اپنے گھر میں ملنے چاہیے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. رات کا وقت جو ہے تمہارے بچوں کا حق ہے, رات میں بالکل باہر نہیں ہونے چاہیے. تو ہمیں بھی اپنے بچے کو نصیحت کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنی ترتیب ایسی بنانی چاہیے کہ رات کا وقت ہم اپنے گھر میں ہی رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. بلا ضرورت تو دن میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس بات پر حدیث میں نے بتائی کہ صحابیہ کہتی ہیں, یا رسول اللہ, میں زبان کے مسئلے میں بڑی عاجز ہوں, یہ بہت چلتی ہے, دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. ایک اور صحابی ہیں, وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, میں منافق ہوں, میں جھوٹا ہوں, یہ مرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضرات صحابہ اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں ان کو اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا, اللہ سے بہت ڈرتے تھے. ایک صحابی, ایک تابعی کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ میں نے صحابہ سے ملاقات کی, ہر ایک اپنے اوپر منافق ہونے کا خوف کر رہا تھا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان گزر چکے, یعنی صحابہ کرام, اور وہ مسلمان جو اب موجود ہیں, یعنی بقیہ صحابہ اور تابعین, کوئی بھی آپ کو ان میں سے ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنے نفاق سے نہ ڈرتا ہو, اور گزشتہ زمانے میں اور موجودہ دور میں کوئی بھی منافق ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو مطمئن نہ ہو. منافق کیا ہو؟ مطمئن ہو رہا ہے, لیکن جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے, کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. یہ اصل میں یہ حضرات اپنے اعمال کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ اعمال ہمارے صحیح چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں. اعمال میں کھوٹ پاتے تھے تو فوراً سوچتے تھے, او ہو, یہ تو نفاق والی بات آ گئی ہمارے اندر, منافق والی بات آ گئی. اس لیے ابراہیم تیمی, جو بڑے مشہور اور فقی تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنی بات کو اپنے فعل پر پیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں جھوٹ نہ ہو. ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.